سورة السجدہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کی تنزیل، اس کتاب کو نزول بلا شبہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں، کسی فرشتے کی تصنیف نہیں، کسی جن کا کلام نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی طرف سے آنے میں، نازل ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں۔ ام یقولون افترا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے، یعنی ان کا خیال ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے اس کو اور نعوذ باللہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون، نہیں بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے ہے تاکہ تو خبردار کرے ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تجھ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا، شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی صدیوں تک بنی اسماعیل کے پاس، اہل مکہ کے پاس براہ راست کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات ان کے پاس موجود تھی، ان میں کچھ تبدیلیاں بھی ہو چکی تھیں، لیکن قریب کے زمانے میں کوئی نہیں آیا تھا، تو ان کے پاس تاکہ کوئی حجت نہ رہے کہ انہیں کسی نے خبردار ہی نہیں کیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام، وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں چھ دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی و مددگار ہے اور نہ اس کے آگے کوئی سفارش کرنے والا، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، سمجھو گے نہیں، حقیقت کو نہیں مانو گے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے۔ ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون، اور اس تدبیر کی رداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم ہے، جو چیز بھی اس نے بنائی خوب ہی بنائی۔ اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی، پھر اس کی ایک نسل ایک ایسے سط سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے، پھر اس کو نک سک سے درست کیا، برابر کیا۔ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تم کو کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، میں نے تجھے گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار کیا، عورتوں سے تیرا نکاح کیا، اور میں نے تجھے اس حال میں رکھا کہ تم سردار تھے، لگان وصول کرتے، ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں، جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ ان سے کہو، موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، یعنی جب جان نکالے گا تو تھوڑی سی بھی باقی نہیں چھوڑے گا، پوری طرح اپنے کنٹرول میں لے لے گا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹائے جاؤ گے، یعنی ہمیشہ دنیا میں بیٹھے نہیں رہ جاؤ گے، تمہارا جسم تو مٹی میں رل مل جائے گا لیکن روح محفوظ رہے گی۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم دیکھو وہ وقت جب مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، شرمندگی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، اس وقت کہہ رہے ہوں گے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، اب ہمیں یقین آ چکا ہے کہ یہ سب کچھ بالکل حق ہے، اب ہمیں ایک دفعہ واپس بھیجا جائے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی تلافی کر کے آئیں۔ جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی دنیا میں ہی ایسی کوئی چیزیں دکھا کے زبردستی تمہیں سیدھے رستے پر لے آتے۔ مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ بس اب چکھو مزہ اپنی اس حرکت کا کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا، یعنی دنیا کے عیش و عشرت میں تم آخرت کو بھول گئے تھے اور جواب دینے کا، حساب دینے کا کوئی احساس تمہیں نہ رہا۔ اور یہ بات کب کہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ میں جن اس کو جہنم میں ڈالوں گا؟ جب ابلیس نے کہا تھا کہ میں ان کو بہکا کے چھوڑوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جو بہکیں گے پھر وہ تیرے ساتھ وہاں جائیں گے۔ تو آج تم ابلیس کے کہنے میں آ گئے، اس لیے انجام بھی اسی کے ساتھ ہے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ ہماری آیات پر ایمان تو وہ لوگ لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، جھک جاتے ہیں، ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ اس سے انکار نہیں کرتے۔ تکبر کہتے ہیں حق سے انکار کو۔ جو ان آیات میں لکھا ہوتا ہے، جو اللہ کا حکم پاتے ہیں اس پر عمل کے لیے لپکتے ہیں۔ اور کون ہے ایمان لانے والے آیات پر؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ ہے کہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور تما کے ساتھ پکارتے ہیں، امید کے ساتھ پکارتے ہیں، یعنی عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کی طرف اشارہ ہے، بغیر نماز پڑھے نہیں سوتے اور اسی طرح فجر کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور مزید توفیق ہو تو راتوں کو اٹھ کر بھی اللہ کے حضور نوافل پڑھتے ہیں، تہجد بھی اس میں آ جاتی ہے، اور اس وقت یہ سارے کام کر کے عبادات کرنے کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور اس سے دعائیں کرتے ہیں بخشش کی اور اس سے امید بھی رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو حلال مال اللہ نے ان کو عطا کیا وہ صرف اپنے لیے نہیں روک لیتے بلکہ اس کا فیض اوروں کو بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نام پر کسی کو کچھ بھی دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی جزا دینے والا، اس کا بدلہ دینے والا۔ پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کی کسی شخص کو کچھ خبر نہیں۔ یعنی یہ مال خرچ کرتے ہیں تو چھپ چھپ کر، راتوں کو اٹھ اٹھ کے چپکے سے نوافل ادا کرتے ہیں اور اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں، تو جس طرح انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ایک سیکرٹ رکھا ہوا ہے، دکھاوا نہیں کرتے، اسی طرح اللہ نے ان کا اجر بھی سیکرٹ رکھا ہوا ہے، اور بہترین اجر ہے اس کی ان کی ان کوششوں پر جس کی کسی کو خبر بھی نہیں، کسی نے دیکھا ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص مومن ہو وہ اس کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے، ایک فرما بردار ہے اور دوسرا نافرمان ہے، ایک اللہ کے آگے جھکنے والا ہے، دوسرے کو جھکنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى نزلا بما کانوا یعملون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا وہ اما الذین فسقوا فمأواهم النار ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کیسی ہے وہ آگ؟ کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها۔ جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دوبارہ دھکیل دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ یعنی دنیا میں امتحانات کس لیے آتے ہیں، تکلیفیں کس لیے آتے ہیں، آزمائشیں کس لیے آتی ہیں؟ تاکہ بندہ اپنی غلطیوں کو پہچانے، اپنے قصوروں پر نظر ڈالے، اللہ کی طرف راغب ہو اور اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن جب انسان دنیا کی تکلیفوں پر رب کے قریب ہونے کی بجائے اس سے اور دور ہو جاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، تو پھر بڑی مشکل میں جا پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر جائے، سن کر ہی نہ دے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے چکے ہیں، لہذا اسی چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، یعنی تورات کو، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا رہنما پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. یقیناً تیرا رب قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل باہم اختلاف کرتے رہے. اور کیا ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ سنتے نہیں؟ اور کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بے آب و بیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا انہیں کچھ نہیں سوچتا؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کب آئے گا؟ ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا ہے، اور پھر ان کو کوئی مہلت بھی نہ ملے گی. اچھا انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. سورۃ الاحزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. یا ایہا النبی اتق اللہ، اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، ان اللہ کان علیما حکیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کیجئے، یعنی ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرے. حقیقت میں علیم اور حکیم تو اللہ ہی ہے، لہذا جو احکامات وہ آپ کو دے رہا ہے اسے بے لاگ طریقے پر کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، چاہے اس پر کتنی ہی مخالفت کیوں نہ ہو. پیروی کیجئے اس بات کی جس کا اشارہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کیا جا رہا ہے. اللہ ہر اس بات سے باخبر ہے جو تم لوگ کرتے ہو. اللہ پر توکل کرو، اللہ ہی وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے، یعنی ایک وقت میں ایک شخص مومن اور منافق نہیں ہو سکتا، اللہ پرست اور دنیا پرست نہیں ہو سکتا، تکبر کرنے والا اور متواضع نہیں ہو سکتا. ایک دل میں ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے، یا کسی کی محبت یا اس کی نفرت. فما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، نہ اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری ماں بنا دیا ہے. دور جاہلیت کی ایک رسم کی طرف اشارہ تھا جس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تمہاری پیٹ میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو اس طرح وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، یعنی یہ طلاق دینے کی ایک صورت تھی. تو فرمایا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ خلاف حقیقت بات ہے، کیونکہ صرف الفاظ بول دینے سے کسی کی نیچر بدل نہیں جاتی، بیوی ماں نہیں بن جاتی. اور نہ اس نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنایا. اسی طرح اگر انسان کسی کے بچے کو بیٹا کہہ دیتا ہے تو اس کا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، حقیقت نہیں بدل جاتی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے منہ سے نکال دیتے ہو، مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. ادعوہم لآبائہم، منہ بولو بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یعنی جن کو آج تک تم بیٹا کہتے رہے ہو ان کو ان کے باپ کی نسبت سے ہی جانو، اسی سے پکارو. یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے، اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جانتے ہوئے اپنے باپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے تو اس پر جنت حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، یا جس غلام نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے غیر کی طرف منسوب کیا، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں اور تمام لوگوں کی بھی لعنت. اللہ اس سے قیامت کے دن نہ اس کا فرض اور نہ اس کا کوئی نفل قبول کرے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، ناحق بات ہے. اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے باپ کون ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں. نادانستہ جو بات تم کہو اس کے لیے تم پر کوئی گرفت نہیں، یعنی ماضی میں بھول چوک سے جو کہہ چکے ہو گیا ہو گیا، آئندہ نہیں، لیکن اس بات پر ضرور گرفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا آپ سے جو تعلق ہے وہ دوسرے سارے رشتوں اور تعلقات سے کہیں اونچا ہے، کہیں اوپر ہے، اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی امہات المؤمنین، وہ ماں کے درجے میں ہیں، مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مؤمنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعنی ایک ہے دینی رشتہ اور ایک ہے نسبی رشتہ، تو جو نسب کا رشتہ ہے وہ خاندانی زندگی میں زیادہ مقدم ہے دوسرے رشتوں پر۔ البتہ اپنے دوستوں کے ساتھ تم کوئی بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، مثلا وراثت میں دوست شریک نہیں، لیکن ان کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے اگر ضرورت پڑے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے اس عہد و پیمان کو جو ہم نے سب پیغمبروں سے لیا ہے، تم سے بھی، اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے بھی، سب سے ہم پختہ عہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کے اس احسان کو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا ہے۔ کون سا احسان؟ اشارہ ہے جنگ احزاب کی کامیابی کی طرف۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوا تھا، تمام عرب قبائل اور یہود کی طرف سے مشترک حملہ ہوا تھا مسلمانوں پر، مدینہ پر، اور 12,000 کی تعداد میں تھے یہ لوگ۔ مسلمان تعداد میں بھی کم تھے، وسائل بھی کم تھے، تو ان کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے تھے، کمزور تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے وسائل فراہم کر دیے کہ پہلے تو خندق کا آئیڈیا آ گیا مسلمانوں کو، یعنی حضرت جو سلمان فارسی تھے ان کے مشورے پر خندق کھودی گئی، مدینہ کو ایک طرح سے پروٹیکٹ کیا گیا، لیکن تقریباً ایک ماہ تک پھر بھی دشمن کی فوجوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب سے اپنی مدد بھیجی، آندھی بھیجی اور فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی، اور اس طرح دشمن ناکام ہو کے واپس لوٹ گئے اور مسلمانوں کو امن نصیب ہوا۔ تو اس نعمت کی طرف اشارہ کہ دیکھو کس طرح اللہ نے تمہیں پروٹیکٹ کیا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں روانہ کی جو تمہیں نظر نہ آتی تھی، یعنی فرشتے، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے، یعنی حجاز کی طرف سے اور نجد کی طرف سے، یعنی ہر طرف سے دشمن تم پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جب خوف کے مارے آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تھا کہ مومن منافقین سے الگ چھٹ کر نکھر کر آگے آ جائیں، کیونکہ ان سے اور بڑے کام لیے جانے تھے۔ یاد کرو وہ وقت جب منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھے، یعنی جب اس وقت حملہ آور مختلف طرف سے آئے تو یہ لوگ اللہ رسول کے بارے میں غلط باتیں کرنے لگے۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں، پلٹ چلو، واپس چلو، یعنی اب خندق کے سامنے کفار کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب واپس چلو شہر کی طرف۔ اور انڈائریکٹلی کیا کہہ رہے تھے کہ اس دین پر قائم رہنے کا کوئی موقع نہیں، آبا و اجداد کے دین پہ چلو۔ جب ان کا ایک فریق یہ کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے کیونکہ محاصرہ کافی لمبا ہو گیا تھا اور آزمائش طویل ہو گئی تھی۔ اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعامل ہوتا۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی باز پرس تو ہونی ہی تھی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے کچھ بھی نفع بخش نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تم کو ملے گا۔ ان سے کہیے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے، اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو۔ یعنی ہمیشہ کسی بھی گروہ کے اندر ایسے لوگ سخت فتنہ برپا کرتے ہیں اور مشکلات کھڑی کرتے ہیں کہ جو خود کسی کام کے لیے کنوینسڈ نہ ہو، موٹیویٹڈ نہ ہو اور ان کا مقصد واضح نہ ہو، وہ خود بھی کام نہیں کرتے اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں، ان کو بھی روکتے ہیں، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں، یعنی انہیں صرف اپنی فکر ہے، نہ اسلام کی کوئی پریشانی ہے کہ وہ اس کو کتنی ضرورت ہے، نہ مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہے، بلکہ انہیں صرف اس سے ہے کہ ہماری جان کیسے بچ سکتی ہے، خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے کسی مرنے والے پہ غشی تاری ہو رہی ہو، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے حریص بن کر کینچی کی طرح چلتی زبانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں، بالکل پندرہ بدل جاتے ہیں۔ یعنی جب کامیابی ہوتی ہے مسلمانوں کو تو مال غنیمت کی تقسیم میں حصہ لینے کے لیے فوراً پہنچ جاتے ہیں، مگر جب خطرہ گزر جاتا ہے تو فائدوں کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، اسی لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے کہ جو انہوں نے وقتی سطحی نمازیں اور صدقات وغیرہ کیے تھے وہ سب ضائع، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، کیونکہ وہ اتنا لمبا عرصہ وہاں رہے کہ ان کو ابھی بھی خوف تھا کہ پھر نہ آ جائیں، اور اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں صحرا میں بدوؤں کے درمیان جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہے، یعنی ہم مقابلہ نہ کریں، باہر ہی کہیں چلے جائیں، تاہم اگر یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ ان کی منافقت کھل کے سامنے آتی جا رہی۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے، یعنی ایسے موقعوں پر جب کسی گروہ کے اندر منافق موجود ہوں اور وہ دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوں، تو اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اگر وہ کچھ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہ کریں، وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی نکل جائیں۔ اس وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ تمہارا لیڈر تمہیں کس طرح بلا رہا ہے، تم کس مقصد کے لیے یہاں آئے تھے، کیوں اکٹھے ہوئے تھے، اس مقصد کو اپنے سامنے رکھو۔ یہاں منافقین کا طرز عمل مت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھو، وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور وہ انہی کے لیے بہترین نمونہ جن کا ایمان درست ہو اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کریں۔ غافل لوگوں کے لیے آپ کی زندگی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا تو کوئی میل جوڑ ہے ہی نہیں، اور اس میں نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں بلکہ زندگی کے ہر طریقے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کے معمولات کیا تھے، آپ کی روٹین کیا تھی، آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، جیسا کہ بہت سی احادیث سے پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جایا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، جو کی روٹی کی دعوت دینے والے غلام کی دعوت قبول کر لیتے تھے۔ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر زیادہ کیا کرتے، لایعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے، نیز بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ جاتے اور ان کا کام کر دیتے۔ اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی۔ اس واقعے نے ان کے ایمان اور سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دیا، اپنی کمٹمنٹ خوب نبھائی، ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ نے کفار کا منہ پھیر دیا, وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے, یعنی ساری فوجیں واپس چلی گئیں جب سخت آندھی آئی اور ہر چیز ان کی الٹ گئی, اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا. اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن سَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا. پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا, اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو. اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دے دیا جسے کبھی تم نے پامال نہ کیا تھا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اشارہ ہے بنو قریظہ کی طرف کہ جب انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں کے رہنے والوں, جن میں مشرکین بھی تھے, یہود بھی تھے اور خود مسلمز بھی, ان سب کے مابین ایک معاہدہ کیا تھا کہ اگر مدینہ پر باہر سے کوئی بھی فریق حملہ آور ہوگا تو مدینہ کے رہنے والے سب مل کر اس کے خلاف مقابلہ کریں گے. اس معاہدے کی پابندی یہود پر لازم تھی, لیکن جب مشرکین مکہ سے آئے یا مختلف قبائل سے, اس موقع پر تو ہر طرف سے ہر علاقے سے آگے تھے, تو بنو قریظہ نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے جو معاہدے کے عین مطابق تھا, انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے مشرکین کے ساتھ دیا اور مسلمانوں سے غداری کی. اب اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب میں کامیاب ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے ان کی گڑھیوں کا رخ کیا, ان کے قلعوں کا رخ کیا جس میں یہ اندر چھپ گئے تھے مسلمانوں سے بچنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 25 روز تک ان کا محاصرہ کیے رکھا. بالآخر ان کے کہنے پر سعد بن معاذ کو حکم مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں. سعد بن معاذ نے انہی کی کتاب کے مطابق ان کے اندر فیصلہ کیا, تورات کے مطابق, اور اس کے مطابق کیا تھا کہ جوانوں کو قتل کر دیا جائے, عورتیں اور لڑکے غلام بنا لیے جائیں, مال جائیداد ضبط کر لی جائے. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ تم اے مسلمانوں, مشکل وقت ضرور آیا لیکن اللہ نے تمہارے ان دشمنوں کو بھی بھگا دیا اور اس کے ساتھ جو اندر کے دشمن تھے ان پر بھی تمہیں کامیابی عطا کی اور ان کے مال اور ان کے علاقوں کے تم وارث بن گئے. پھر اس کے بعد فرمایا, یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی بیویوں سے کہیے اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں. اصل میں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو مسلسل ایک کے بعد ایک جنگ پیش آ جاتی تھی. اگر اس میں سے کچھ مال غنیمت آتا بھی تھا تو وہ اگلی جنگ کی تیاری میں صرف ہو جاتا اور آپ کے اہل و عیال کے لیے نان نفقہ تک پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو ایک موقع پر حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کی ازواج آپ کے ارد گرد بیٹھی اور آپ بالکل خاموش ہیں. آپ نے حضرت عمر کو خطاب کر کے کہا کہ یہ میرے گرد بیٹھی ہیں, جیسے تم دیکھ رہے ہو, یہ مجھ سے خرچ کا مطالبہ کر رہی. نان نفقے کا مطالبہ ایک بنیادی ضرورت تھی, تو اس پر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو ان سے یہ توقع تھی کہ وہ اس پر صبر کریں, یعنی ان کا مطالبہ بھی کوئی ناروا نہیں تھا, لیکن ان کا جو بلند مرتبہ اور مقام تھا اس کے اعتبار سے یہ بات کچھ مناسب نہ تھی. تو اس پر ان دونوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتی ہو. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بھی نازل کی کہ ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا اور اس کی زینت چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے صرف بنیادی ضرورت کی چیز مانگی تھی, لیکن کہتے ہیں کہ جو مقربین ہوتے ہیں, جن کے درجے بلند ہوتے ہیں, ان کی نیکیاں بھی خطائیں بازوں کا شمار ہو جاتی. جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ مقربین کی خطائیں شمار ہو جاتی. تو اس کی طرف کہا جا رہا ہے اشارہ کر کے کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوتے ہوئے جو عزت اور مقام حاصل ہے وہ نہیں ملے گا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. پھر فرمایا یا نساء النبی, اے نبی کی بیویوں, من یأت منکن بفاحشة مبینة, جو تم میں سے کسی صریح فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی, اس سے توقع سے بالکل نہیں کی جا سکتی, یہ شدت اظہار کے لیے ہے, یضاعف لها العذاب ضعفین, اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا, وکان ذلک علی اللہ یسیرا, اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں, لیکن چونکہ ان کا مقام بڑا ہے اس لیے ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی تو اس کی سزا بھی بڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو بہترین طور پر سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے. یہاں پر آج ہمارا یہ پارا مکمل ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں مزید کچھ خیالات ہیں, کوئی اپنے ریفلیکشن ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس بارے سے جو سیکھا آپ نے, اگر اس کو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. اب آپ کی باری.
اس میں سورہ الرحمن سے یہ سیکھا کہ ہمیں اپنے بچوں کو ضروری پڑھانی چاہیے, اور اس کی جو نصیحت ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے بہت آگے آئندہ کے لیے بہت اچھی رہے گی, کہ ہمیں ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح بات کرنی چاہیے, کس طرح چلنا چاہیے, اور یہ ہم جب بچوں کو ابھی بتائیں گے تو یہ آگے پھر ہم ان کو پتہ ہوگا,
ساری زندگی کے لیے ان کی شخصیت بن جائے گی,
تو یہ ہمیں ضرور پڑھانی چاہیے.
جی, اس میں پارے کے شروع میں بھی اللہ کے ذکر کی بات کی گئی, ولا ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں سے نیگیٹیوٹی نکالتا ہے اور ہمیں ایک پازیٹیو پرسنالٹی بناتا ہے. جبکہ ہم عورتوں کے پاس بہت ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم خاموشی سے کچھ کام کر رہی ہوتی ہے اور کچھ پچھلے واقعات کو بالکل وہ فلم چلا رہی ہوتی ہے اندر, تو اس میں سب سے اچھا یہ کہ اگر اللہ کا ذکر کیا جائے جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہے, تو ہم پازیٹیو پرسنالٹی جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بنانا چاہتے ہیں دنیا میں بھی بنائیں گے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ ہوگا, اور آخر میں بھی دیکھیں جب ہم قرآن سے جڑتے تو واقعی ہماری پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ پازیٹو بنتی ہے, کیونکہ جب قرآن پڑھے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز نہ پتا چلے, وہ بھی پتا چلتے ہیں ہمیں, اور اس سے ہمیں بہت سارے اذکار پتا چلتے ہیں جو کہ قرآنی بھی ہیں اور مسنون بھی ہیں, جس سے کہ ہماری زندگی میں بہت بہتری آ سکتی ہے اور ہم اچھے مسلمان کے طور پہ ابھر سکتے.
اللہ کی جو یاد ہوتی ہے وہ دل کو آباد کرتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے. اگر جیسے ہم نماز کی پابندی اور ذکر اذکار کریں نا, اس سے واقعی بہت دل کو سکون ملتا ہے, ہمیں کوئی ٹینشن وغیرہ نہیں ہے, تو قرآن سے تعلق ہمارا رہنا ہی چاہیے اس معاملے میں نا, جتنا ہم قرآن سے جڑیں گے اتنا ہم سکون سے رہیں گے. اور رشتے داروں کو دینے کے معاملے میں اکثر ہم لوگ کرتے ہیں, ہم باہر تو دیکھ لیتے ہیں, رشتے داروں کے اندر ہم نہیں دیکھتے دینے کے لیے, اور یہ ہمیں بتانا چاہیے کہ دوہرا ثواب رشتے داروں کو دینا نا.
میں نے جو اسے سیکھا ہے ذاتی زندگی سے, ایک تو یہ ذکر ہے کہ جو اللہ کی یاد ہمیشہ آپ کے جو ہے زبان پر رہنی چاہیے, آپ کی زبان جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے, اور دوسری چیز یہ جو اجتماعی طور پر جو میں نے ایک چیز یہ سیکھی کہ دوسروں کو جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو دین کی خدمت کرنی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دوسروں کو بھی جو ہے وہ صبر کی اور حق کی تلقین کرتے رہیں. دوسری چیز یہ کہ جس سیکوینس میں سورہ چل رہی تھی تو وہ ایسے ایسے دل کو مضبوط کر رہی تھی, پہلے بھی یہ سب چیزیں پڑھی ہیں لیکن پھر پڑھ کر جو ہوتا ہے وہ سب چیزیں تازہ ہو جاتی ہیں, اور آخر میں جو بہت اچھی بات وہ یہ تھی کہ مقربین کی کہ ہم جب توفیق ملتی ہے, ہدایت ملتی ہے, پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان تھوڑا سا کم بھی ہوتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے لیے مقربین کے لیے چاہتا ہے کہ وہ آگے سے آگے بڑھے, تو ذرا سی بھی کوتاہی جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی, تو بس توفیق ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے ہم آگے بڑھے. اور
ڈاکٹر صاحبہ, آج میں یہاں پر ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ میں نے جب بھی سمجھ کر قرآن پڑھا یا میں نے جب بھی اس کی تفسیر سنی اپنے دھیان سے, تو مجھے اس کی آیات ہمیشہ ایک نئے اینگل سے سمجھ آتی ہیں, تو میرے ذہن میں اکثر کچھ سوالات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میری رہنمائی فرماتے ہیں اس قرآن کے ذریعے. تو اس کے پارے کے شروع میں گو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے احکامات ہیں کہ قرآن کی تلاوت کیجئے اور نماز برائی سے روکتی ہے, تو میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ نماز برائی سے روکتی ہے تو ایسا کیوں ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی برائیاں نہیں چھوڑتے ہیں, اور اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی سوچتی تھی کہ جب قرآن میں آیا میں جگہ جگہ یہ آیت پڑھتی تھی کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے, تو ایسا کیوں نہیں ہوتا پریکٹیکل لائف میں, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ نماز ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور برائیاں بھی انسان کی نہیں ختم ہوتی ہیں. تو آج مجھے اس آیت سے یہ مطلب سمجھ پہ آیا کہ اگر میں قرآن کی تلاوت سنتی ہوں سناتی ہوں پڑھ کر اور نماز کے بعد بھی میری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے بجائے اس کے کہ میں دنیا کی لغویات میں سے اٹھ کے جیسے ٹی وی بند کر کے نماز پڑھنے گئی ہوں یا میں اس طرح کی اور کوئی بری چیزوں میں انوالو ہوں اور ان کے درمیان میں میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ روح اور وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا اور جو نماز مجھے برائیوں سے روکے گی وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی۔
اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، اور آج ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ذرا سی خوشی آغم آ جاتے تو ہم اپنی نماز کو ہی بھول جاتے ہیں، تو ہمیں اپنی نمازوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو اور ہم نمازوں کو ہی بھول جاتے ہیں، تو ہمیں نماز کا دھیان رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔
وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو انسان کو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے تو ان پہ ناشکری نہ کرے، اور اگر تم نعمت چھین بھی لے تو اس پہ بگڑے نہ، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سننے کے بعد اور اس کی تفسیر اور تفہیم سب مجھے آپ سے سننے کے بعد یہ تبدیلی میں نے اپنے اندر محسوس کی کہ مجھے خیالات بھی اسی حوالے سے آنے لگے، بجائے دنیاوی مایوسیاں اور ساری چیزیں بالکل دور سی محسوس ہونے لگی، اور قرآن سے اتنی اپنائیت محسوس ہونے لگی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔
آج ان آیت میں جو میں نے خاص طور پہ چیز سیکھی، اور الحمدللہ قرآن سے جڑنے کے بعد چیز صبر اور شکر، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اگر انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ سے جڑنے کا بہت طاقت ملتی ہے، تو صبر اور شکر انسان کے اندر بہت۔
ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا ذکر کرنے والا اور اپنے پیغمبر اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آپ سب کے لیے دعائیں، نیک تمنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔